عجل فرجهم فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بار دیگه درود به جگه محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم،
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. فرودگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، خدا نے متعلق احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت، ان کی محبت سے نوازا. بڑا خدا نے متعلق لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سید الشہداء کی عزا میں شامل ہونے کا موقع نصیب کیا. اللہ کی دی ہوئی سعادت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا مرتے دموں تک ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے تابع داروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حاکمیت ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کی نصرت اور اسلام شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، لشکر اسلام کی مزید کامیابی کے لیے اور لشکر کفر و نفاق کی ذلت و بربادی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ نے دین مبین کے اندر اپنی کتاب کو معجزے کے طور پہ پیش کیا ہے اور ہر مسلمان اس کتاب کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس کتاب کے معجزات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے. مختلف انداز میں قرآن کریم کے معجزہ ہونے کو بیان کیا جاتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کبھی قرآن کریم کا معجزہ ہونا اس بات پر ہے کہ اس میں کچھ ایسی خبریں ہیں جو اس زمانے کے حساب سے وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تھیں اگر خدا کی طرف سے نہ ہوتا. کبھی ہم لوگ فصاحت بلاغت کو قرآن کریم کے معجزے کے طور پر بیان کرتے ہیں اور اسی طریقے سے متعدد پہلو ہیں قرآن کریم کے. شاید قرآن کریم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ بہت باریک باتیں، بہت گہری باتیں جن کا انسان کی زندگی پر اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ قرآن کریم میں اتنی سادگی سے بیان کی جاتی ہیں، اتنی آسان زبان کے اندر بیان کی جاتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ اتنے سے اس کلام کا معاشرے کے اوپر، زندگی کے اوپر کتنا اثر ہوگا. اور یہ جو گہرائی میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر محنت کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ کلام ہے تو بہت سادہ لیکن اس کے اندر گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس سے زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. میں ایک مثال مختصر سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ. مختصر سی آیت کریمہ ہے، ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. چند الفاظ کے اوپر مشتمل، انسان یقیناً 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 بغاوت کرے گا، طغیان کرے گا، اپنی حدوں کو کراس کر لے گا. کب؟ ارآہ استغنا، اگر وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھے گا. اب دنیا میں جتنی جگہ پہ بھی جرم ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی کوئی گناہ ہو رہا ہے، خدا نمتال نے اس کا سبب بیان کر دیا. وہ یہ کہ گناہ، جرم ہونا، نافرمانی ہونا، خدا کے راستے سے تجاوز کرنا ایک بنیادی سبب رکھتا ہے. وہ کیا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے میں خدا کے بغیر بھی جی لوں گا. اگر یہ نہ ہو کہ انسان کے اندر یہ بے نیازی، مصنوعی بے نیازی، اگر یہ احساس نہ ہو کبھی گناہ نہیں کرے گا، کبھی گناہ نہیں کرے گا. ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. اب اس طغیان کے اندر آپ وہ طغیان دیکھ لیجئے جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ جنگوں میں مارے جاتے ہیں. کن لوگوں نے جنگوں میں لوگ مارے؟ اگر وہ یہ جانتے ہوتے کہ خدا کی قبضہ قدرت کے اندر ہیں تو کیا لاکھوں لوگوں کو مار سکتے تھے؟ اسی میں اگر کوئی ایک آدمی کسی ایک انسان کو مار دے، اس سے بھی پوچھ لے کہ بھئی اس نے اگر ایک آدمی کو مارا ہے تو اگر اس کو یہ پتا ہوتا کہ خدا کی قبضہ قدرت میں ہے اور خدا اس سے اس قتل کا بدلہ لے گا تو کیوں مارتا؟ ہر گناہ کے پیچھے آپ جا کے دیکھ لیجئے. اور معذرت کے ساتھ میں، معذرت اس لیے کہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے اور اس کو بہت ہی نارمل سمجھتے ہیں، اس کو بھی اس کے اندر شامل کروں گا. اگر میں فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا، آپ اور میں فوراً کہیں گے مولانا یہ لندن کا ماحول ہے، یہاں فجر 2:30 بجے ہوتی ہے، 4:40 پہ قضا ہوتی ہے، کون پڑھے گا فجر؟ جس نیند کو بچانے کے لیے آپ نے فجر قضا کی ہے، کیا وہ نیند خدا کے علاوہ کوئی اور دے گا؟ بھائی آرام بچانے کے لیے قضا ہوئی ہے نا، یہ آرام بھی خدا کے سوا کوئی اور دے سکتا ہے تو کیوں قضا کی ہے؟ اگر خدا کی بندگی میں رہتے تو قضا کی ضرورت کیوں آتی؟ کیوں؟ کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں مجھے اپنی بعض مصلحتیں خود پوری کرنی ہے، نعوذ باللہ تعالی. نہیں، اگر میں اللہ کا بندہ رہوں گا، خدا میری مصلحتوں کو مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ سب کو پورا کرے گا. یہ جو بے نیازی کا احساس ہے کہ نہیں میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، یہ گناہ کرواتا ہے. اور ایک سادہ سی مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ یہ گناہ ہو رہا ہے. اب میں ایک درخواست بھی کرنا چاہوں گا، ہم سید الشہداء کے نام پہ جمع ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو اس 10 دن میں خدا کی مخالفت کریں. ہاں، سید الشہداء کا خون ہم سے پوچھے گا کہ جب مولا جنگ صفین کے اندر، عین معرکہ جدال کے اندر، آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا آپ آسمان پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا دیکھ رہا ہوں ظہر کا وقت ہوا تو نہیں ہے. امام کے علم میں سب کچھ ہے لوگوں کو بتانے کی خاطر، فرمایا دیکھ رہا ہوں ظہر کا وقت ہوا تو نہیں. تو اس نے پوچھا کہ مولا کیا ہم اس معرکے کے اندر نماز پڑھیں گے؟ اب اتنے تیر برس رہے ہیں، آپ اور میں پرانے زمانے کی جنگوں کو شاید نہیں جانتے ہوں گے، وہاں مورچے نہیں تھے جس میں آپ مورچے میں بیٹھے ہیں، سامنے والا مورچے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ بیسمنٹ میں ہو، آپ نہیں، آپ میدان جنگ کے اندر ہیں. شمشیر تو بعد میں آئے گی، تیر و سنا پہلے آئیں گے، وہ تیر ہوا میں اڑتے ہوئے آئیں گے. تو اس نے امام سے پوچھا کہ مولا یہاں تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کیا اس جنگ میں ہم نے ابھی نماز پڑھنی ہے؟ تو امام نے صرف ایک جواب فرمایا، فرمایا کیا ہم جنگ اس کے سوا کسی اور بات کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کی بندگی کے لیے جنگ کر رہے ہیں، یہ خدا کی نافرمانی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم بندگی کے لیے آئے، ہم سید الشہداء کا ذکر کر رہے ہیں، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ جنہوں نے کربلا کے وسط میں نماز ادا کی ہے، اور یہ عجیب معرکہ ہے، سوچنے کے قابل ایک معرکہ، ایک جیسے کہ ہر کربلا کے پہلو میں سوچنے کی گنجائش ہے، امام نے جماعت خیمے میں کیوں نہیں پڑھی؟ خیمے تھے اس وقت بھی، وہ خیمے کم سے کم موجود تھے، ہمیں معلوم ہے جن کے اندر لاشیں رکھی ہوئی تھیں، تو کیا امام اپنی جماعت خیمے کے اندر نہیں کر سکتے تھے؟ کم سے کم تیروں سے محفوظ ہوتے. نہیں، امام نے کہا نہیں، ہم نے کھلے میدان میں کرنی ہے، اور اس میں لوگ شہید ہوئے امام کو بچانے کے لیے. تو یہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے سوچنا ہوگا. آج محرم کے ابتدائی ایام ہیں ابھی، تو میں اپنے لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ اعزان محترم، خدا نمتعال نے ہمیں یہ سعادت دی ہے حضرداری سعید و شہدا کی. ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، میری کوئی غلطی مجھے یا میری نسلوں کو اس سے محروم کر دے. ہاں، کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے مجھ سے. تو احترام کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، خدا نمتعال انشاءاللہ آپ کو، ہم سب کو سید و شہدا کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. اسی احترام کے ساتھ اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتے رہیں گے، اور انشاءاللہ بی بی سیدہ کو ان کے فرزند کا پرسہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. بی بی کے غم میں شرکت کرنے کے لیے، اور ان کے وارث وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. انسان طغیان کرتا ہے اگر اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. چند الفاظ پر مشتمل ایک آیت، اتنا بڑا مفہوم اس کے اندر ہے. یعنی سمجھ لیجئے کہ جرم کی سائیکالوجی کو اگر آپ نے دیکھنا ہے، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور پھر جہاں کہیں جرم ہو آپ اس میں نوٹ کیجئے گا کہ کیوں ایسا ہوا. اب اگلی ایک اور آئے کریمہ، جو ورد زبان ہے، سب کی زبانوں کے اوپر ورد ہے، خواہ نہ خواہ، یا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ورد زبان ہے، وہ ہے آئے کریمہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. میرا نہیں خیال کوئی ایک آئے کریمہ نماز کی سوروں کے علاوہ کوئی ایسی ہو جو مسلمان اس سے زیادہ بولتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، یہ ہمارے لیے موت کی نشانی ہے، موت کی نشانی. جب کسی کی وفات کی خبر آئے گی، ہم نے اس کو پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اہل بیت عطا علیہ السلام مصیبت کے لمحے میں بھی پڑھا کرتے تھے، یہ آئے کریمہ مصیبت کے لمحات میں بھی پڑھی جاتی تھی، اور بھی بہت ساری جگہیں جہاں پر یہ پڑھی جاتی تھی. مفہوم کیا ہے اس میں؟ بہت سادہ مفہوم ہے، جو میں نے کہا قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ وہ بہت مشکل چیزوں کو بہت سادہ کر کے بیان فرماتا ہے. انا للہ، ہم اللہ، اب جیسے میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، یہاں پہ ایک آیا ہوا ہے للہ، اس للہ کے اندر امکانات بہت زیادہ ہیں. یہ ملکیت کا ہے، یہ وجود کا ہے، ابتدا کا ہے، کئی معنی ہیں یہاں پر. تو ہم سب، ہم جو اردو میں ترجمہ معمولاً کرتے ہیں، ہم سب اللہ سے ہیں. کوئی یہاں پہ میرے خیال میں بہت مشکل ہے ترجمہ کرے، ہم سب اللہ کے ہیں، کے ہیں ترجمہ نہیں کرے گا ملکیت کا، تو وہ اوریجن کا ترجمہ کرے گا، ہم سب اللہ سے ہیں. یعنی اپنی ابتدا کے بارے میں وہ یقین دلائے گا، اس آیہ کریمہ کو پڑھ کے اپنے آپ کو سمجھائے گا، ہم سب کی ابتدا خدا سے ہے، اللہ سے، اس نے ہم سب کو خلق کیا. یہ نسبتاً آسان ہے، ہم سب خدا سے ہیں، اللہ نے ہم سب کو خلق کیا. اگلا جملہ کیسے لوگ ترجمہ کرتے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم نے اسی کی طرف پلٹنا ہے, پلٹنا ہے ہم سب نے. اچھا اس پلٹنے کا مفہوم کیا ہے, پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ میں دو مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں صرف, اور انشاءاللہ جو کل موضوع ہم نے عرض کیا تھا اس کے اوپر رجوع کریں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا, صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سادہ سا مطلب ہے, الیہ راجعون یعنی کل نفس ذائقت الموت. الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے ہم سب اس کی طرف پلٹنے والے ہیں, یعنی سب کو موت آئے گی اور موت کے بعد وہ سب آخرت کی طرف جائیں گے. ایک مطلب یہ ہے. ایک اور مطلب بھی ہے, وہ کیا ہے؟ انا للہ, ہم سب کے وجود کی ابتدا خدا سے ہے اور ہم سب کے وجود کی انتہا خدا پر ہے. اب مجھے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے, میرے وجود کی انتہا خدا پہ کیسے ہونے والی ہے؟ پلٹنے تک آسان تھا, سمجھ میں بہت آسانی سے آتا تھا کل نفس ذائقۃ الموت کا یہ دوسرا اظہار ہو جائے گا, لیکن اگر میں یہ ترجمہ کروں کہ ہم سب کا پلٹنا خدا کی طرف ہے, تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا کہ میرا جیسا خدا کی طرف پلٹے گا کیسے, کیسے پلٹے گا؟ تو اس کا ایک جواب ہے, وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ, ساری انسانیت وجود کے مختلف درجوں میں جاتے جاتے وہ ساری صفتیں جو ہم نے غیر الہی جمع کی تھیں ان سب سے نجات پا لیں گے, اور ہم میں وہ ساری صفتیں انشاءاللہ یا ارادے اور اختیار سے یا جبر و سزا سے جمع ہو جائیں گی جو خدا کی صفتیں ہیں. ہاں, اس کو ہم کہتے ہیں قرب الہی. تو یا میں اور آپ اپنے ارادے اور اختیار سے اسی دنیا میں رہتے ہوئے غیر الہی صفتوں کا خاتمہ کر لیں گے, الہی صفتوں کو اپنے اندر ایجاد کر لیں گے, تو ہمارا رجوع اللہ ہو جائے گا. اگر ہم نے خود نہیں کیا پھر ہمیں جل کڑ کے یہ کام کروایا جائے گا. ہاں, بالآخر ہم سب نے کس صورت میں جانا ہے؟ ہم سب نے اس صورت میں جانا ہے کہ ہمارے اندر خدائی صفتیں ہوں گی. یہ وہ خدائی امانت ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. بس انا للہ و انا الیہ راجعون, ایک شخص کے اس دنیا سے جانے پر غم کا اظہار نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ایک شخص کے اس دنیا سے جانے پر اس پروسیس کو ریکال کرنا ہے جو سب کے ساتھ ہونا ہے. سب نے خدا کی طرف جانا تھا, تو یہ جو میں اور آپ عبادتوں کے اندر نیت کرتے ہیں قربتن, یہ وہی ہے جس کو ہم اچیو نہیں بھی کر پائے خدا کروا دے گا. میں نے عرض کیا صرف دو مشکلیں یا دو راستے, یا میں اپنے ارادے اور اختیار سے یہ کروں گا تو بہت سکون سے ہو جائے گا. ہاں, ممکن ہے گلا کٹے, ان کے لیے شہادتیں ہوں, لیکن سکون سے ہوگا. اگر اپنی مرضی سے نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ پھر سزا سے ہوگا, پھر برزخ سے ہوگا, نعوذ باللہ تعالی آخرت کے اور مشکلوں سے ہوگا. تو اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں, کتنے فیصد لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے وقت اس کو یاد کرتے ہیں؟ یہ ہماری مشکل بن گئی. وہی کہ ہم نے دین میں بہت بڑی بڑی ہدایتوں کو اپنی زندگی کی رسم کا حصہ بنا لیا, اور ہم یہ بھول گئے کہ اس کا مطلب کیا تھا. اب زندگی میں اصل کام کیا رہ گیا ہے وہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس وقت جو ہمارے لیے بہت اہم کام ہے, میں سمجھتا ہوں میں جیسے طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ میں ان حقیقتوں کو اپنی لائف میں ڈھونڈوں کہ میں اس راستے پر ہوں بھی یا نہیں ہوں یا میں کہیں اور. میں اس سے زیادہ آپ کا وقت لے لوں گا اور میں موضوع کی طرف آؤں گا. کل موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, عاشور سے ظہور تک اسلامی معاشرے کا تکاملی سفر. اور جب بھی میں موضوع کہتا ہوں تو پھر میں موضوع کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہتا ہوں. یعنی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں 9 دن کچھ اور باتیں کروں اور آخری دن 15-20 منٹ اس کے اوپر بات کر کے معاملہ ختم کر دوں. تو میں چاہتا ہوں نہیں اس کے اوپر سنجیدگی سے کام کروں. تو آج میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا تکامل کسے کہتے ہیں، تاکہ جو ہمارا فریز ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئے اس کا مطلب کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج. البتہ شاید اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے میں کہوں ہم نے اسلامی معاشرے کیوں لکھا، ہم نے کچھ اور کیوں نہیں لکھا. تو میں نے شاید کل آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کیا تھا کہ ایک مسئلہ ہے فرد کی ڈیولپمنٹ کا، یہ ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. یعنی جب واقعہ کربلا ہوا معاشرہ اللہ کے نزدیک اچھا معاشرہ نہیں تھا. کیا اسی معاشرے کے اندر کچھ لوگوں نے کمال حاصل نہیں کیا؟ ہاں کمال حاصل کیا. جو لوگ سید الشہداء کے ہمراہ کھڑے ہوئے ان کو اعلیٰ ترین انسانی کمالات نصیب ہو گئے تھے، جبکہ معاشرہ پست معاشرہ تھا، معاشرہ ذلت کا معاشرہ تھا، لیکن انفرادی سطح پر لوگوں کو کمالات نصیب ہو جاتے ہیں. تو حتیٰ جیسے مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، بہت سارے لوگوں کو کمالات نصیب ہو گئے اس معاشرے کے اندر. کیا ان انفرادی کمالات سے ظہور ہو جائے گا؟ نہیں، معاشرے کو ترقی یافتہ ہونا ہوگا ورنہ ظہور نہیں ہوگا. بس اگر کوئی یہ کہے کہ چند لوگ کمال پہ فائز ہو جائیں، وہ تو عاشور کے دن بھی ہوئے تھے، جس وقت ہمارے مظلوم امام زندانوں میں تھے اس وقت بھی کچھ لوگ کمالوں پہ فائز ہو رہے تھے. جس وقت اور کوئی مصائب سے ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام گزر رہے تھے اس وقت بھی کچھ لوگ کمال پہ فائز ہو رہے تھے. لیکن کیا یہ ظہور کے لیے کافی ہوتا ہے؟ نہیں. تقریباً گارنٹی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آخری 250-300 سال میں اتنے عرفا آ چکے ہیں، انفرادی کمال کی اگر بات کریں تو انہوں نے واقعاً کمالات حاصل کر لیے، لیکن ظہور نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ظہور انفرادی کمال کی بنیاد پہ نہیں ہونا ہے، ظہور کے لیے معاشرے نے کسی ایک جگہ تک پہنچنا ہے، پورے معاشرے نے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو معاشرے نے پہنچنا ہے وہ کہاں پہنچنا ہے. اور اس کے لیے میں نے اسی لیے اصطلاح استعمال کی اسلامی معاشرے کا تکاملی سفر. ہمیں فرد کا معاملہ نہیں ہے. البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی معاشرہ بالآخر فرد کے ذریعے سے ہی بنتا ہے، لیکن فرد کے کمال میں تو ایک آدمی کا نام بھی بتانے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر مجھ جیسے طالب علم سے کوئی کہے جس نے 40 سال ہو گئے طالب علم میں قوم وقت گزار لیا یہ کیا، تو میں کہوں گا اگر مجھ سے کوئی یہ کہے اس پوری صدی میں چند لوگوں کے نام لوں جنہوں نے کمالات کو حاصل کیا، تو مثلا میں امام خمینی کا نام لوں گا، انہوں نے کمال حاصل کیا. آیت اللہ بہجت کا نام لوں گا، انہوں نے کمالات کو حاصل کیا. لیکن کیا یہ ظہور کے لیے کافی ہو گیا؟ نہیں. اس کا مطلب ہے ابھی معاشرے نے کہیں اور پہنچنا ہے جس کے بعد ظہور ہونا ہے. ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ یہ معاشرے نے کیسے پہنچنا ہے. اور عاشور کے جیسے وقت سے جب معاشرہ بے حسی کا شکار تھا ظہور تک یہ سفر ہونا کیسے ہے؟ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا صرف یہ نہیں دیکھنا ہے تھرڈ پرسن بن کے کہ یہ کیسے ہونا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے ہم کتنے انوالو ہیں اس کے اندر. اگر کسی جگہ امام کا ظہور ہو جائے اور میں بینگ آبزرور دنیا کے کسی اور کونے میں لا تعلق بیٹھا رہ جاؤں، مجھے کیا ملا؟ مجھے اس سے کیا نصیب ہوا؟ شاید سزا ملے گی کہ تم کیوں آبزرور تھے، تم کیوں اس کا حصہ نہیں تھے. تو اگر کوئی مجھ سے یہ کہنے کہ مثلا وہاں پہ یہ ہو رہا ہے ہمارا اس سے کیا تعلق، تو پھر میں کہوں گا یہ جملہ مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا جملہ بنے گا. یہ آپ کا تعلق ہونا چاہیے، کئی لحاظ ہیں جن کی وجہ سے تعلق ہونا چاہیے. تو ابھی مجھے اس کے اوپر کام کرنا ہے، میں آتا ہوں فوراً تکامل کے اوپر عرض کرتا ہوں چند جملہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد. اللہ صلی علی محمد. صلی علی محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. پروردگار انشاءاللہ آپ کی سلامتی میں اضافہ فرمائے. کچھ دنوں تک یہ سنبھالیں گے, پھر جب میں دیکھوں گا کہ یہ بے بس ہونے لگیں پھر میں آؤں گا, اور آپ اس وقت سے پہلے سے ہی پناہ مانگ لیں, ورنہ پھر آپ کو کوئی جگہ نہیں مل پائے گی. ایک بات کا میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں, مجھے نہیں معلوم اوپر کیا ہو رہا ہے, غیب کی بات کسی کو نہیں پتا, لیکن ایک بات مجھے پورے یقین سے پتا ہے, سید الشہداء کبھی کسی کا قرض اپنے سر پہ نہیں رکھتا. کوئی یہاں پیاسا رہا, کوئی یہاں بھوکا رہا, کسی نے جسم کی تکلیف اٹھائی, کسی نے وقت کی تکلیف اٹھائی, سید الشہداء قرض نہیں رکھتے, پورا پورا دیتے. بس میں مولا سے درخواست یہ کروں گا کہ مولا سارا سارا معاملہ یہاں نہ نپٹائیے گا, محشر کے لیے رکھیے گا, ہم تو غلام ہیں, ہمیں تو یہاں بھی چاہیے اور وہاں بھی چاہیے, لیکن اگر مقابلہ ہو جائے کہ یہاں یا وہاں تو مولا پھر یہاں نہیں بس وہاں. بس البتہ ہم فقیر ہیں, ہم ان کے در کے گدا ہیں, تو ہم یہاں بھی ان کے در کے سامنے ہیں اور وہاں بھی ان کے در کے سامنے ہیں, لیکن اپنے مولا کی خدمت میں حاضر رہیں گے انشاءاللہ. آپ کی ہر سختی پریشانی تکلیف کو وہ پہچاننے والے ہیں اور وہ بہترین جزا دینے والے ہیں, مطمئن رہے گا اس کے اوپر. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. یہ جو لفظ تکامل ہے, ہماری ایک بہت بڑی مشکل ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم عربی کے کچھ الفاظ کو استعمال کرتے ہیں اردو میں یا کسی اور زبان کے اندر, اس کا ترجمہ کرتے ہیں, تو جو رائج فکر ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ وہی ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں, مثلا اگر میں آپ سے کہوں قرآن کریم میں لفظ آیا ہے تعلیم, یزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تزکیہ کریں گے نبی اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے. صحیح. اچھا اگر میں ابھی فی الحال کتاب اور حکمت کا تذکرہ نہ کروں, صرف تعلیم کہوں, صحیح, اگر میں صرف تعلیم کہوں اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن کروں تو میں کیا کروں گا؟ ایجوکیشن. صحیح. اچھا اب فرض کر لیجئے ابھی تک دو لیول تین لیول بناتا ہوں, میں نے آپ سے کہا تزکیہ کریں گے, تعلیم ہوگی کتاب اور حکمت کی, یہ ایک لیول ہے, آپ کے ذہن میں اس سے کیا آیا سوچئے گا. دوسرا لیول, نبی تعلیم دیں گے, کوئی ذکر نہیں کیا کس چیز کی, اس سے پہلے کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا, اب آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ دو باتیں. اور اب میں یوں کہتا ہوں, اور یہ نہیں سوچے گا کہ پہلے میں نے وہ کہا تھا پھر میں نے وہ کہا تھا, نہیں, آپ سوچے گا کہا ہی ایک یہی تھا. میں آپ سے کہوں نبی آتے ہیں لوگوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں. صحیح. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ جو میں نے آپ سے کہا نبی آتے ہیں لوگوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں, کیا اس کا وہی مطلب آپ کے ذہن میں آئے جو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ تھا؟ نہیں آتا, کیونکہ آپ کے ذہن میں ایجوکیشن کے نام پر کچھ اور آئے گا. اور ابھی مثال کے طور پر اگر میں اصل نبی کا تذکرہ ہی نہ کروں اور میں کہوں اسلام میں تعلیم ہے, اب آپ کے ذہن میں تعلیم کا کیا مطلب آیا؟ وہی یونیورسٹی, وہی کالج. صحیح. اور بات کیا تھی تعلیم کی؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ وہی ایگزیکٹلی یونیورسٹی کالج کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, اس کا اس میں بہت فرق ہے. صحیح ہے. یہ مشکل ہے ہماری کہ ہم ٹرمنالوجیز کو سن کر کسی اور چیز کے عادی ہیں، ہمارا ذہن وہیں چلا جاتا ہے اور ہم اس بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھ پاتے جس میں وہ ٹرمنالوجی استعمال ہو رہی ہے، وہ کچھ اور ہے۔ تو اب مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا اسلامی معاشرے کا تکاملی سفر، تکامل کا انگلش ترجمہ کیا کروں؟ ہاں کمپلیشن، میں اس سے بہتر ترجمہ بھی سوچ سکتا ہوں، ڈیولپمنٹ کیوں نہ کروں، ڈیولپمنٹ کروں گا۔ اچھا اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں یہ وہ انڈیویجول ہے جو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، آپ کی نظر میں یہی آتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ شخص تزکیہ نفس کرنا چاہتا ہے؟ مثلا میں آپ سے کہوں یہ ڈیولپ سوسائٹی ہے، آپ کے ذہن میں فوراً کیا چیز آئی ہے؟ یعنی جیسے ہی میں آپ سے کہوں گا مڈل ایسٹ کی ایک ماڈرن ڈیولپ سوسائٹی، میں دوبارہ فریز کرتا ہوں، مڈل ایسٹ کی ڈیولپ سوسائٹی، آپ کے ذہن میں کون آیا؟ آف کورس، کیوں؟ چونکہ آپ کے اور میرے ذہن میں ڈیولپمنٹ کا مطلب اونلی مٹیریل ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ وہ گیم ہے جو ہمارے دماغوں کے اندر ٹرمینالوجیز کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب بہت بڑا ایک مشکل کام یہ ہے کہ پہلے مجھے اور آپ کو اپنی ٹرمینالوجیز کو پیوریفائی کرنا پڑے گا، اسلام کہہ کیا رہا ہے، سب سے پہلے تو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ میں کچھ اور بولوں گا آپ کچھ اور سوچیں گے، اور میں اپنی دانش میں وہ مطلب لیتا رہوں گا جو میں لے رہا تھا، اور آپ وہی لیتے رہیں گے جو آپ لے رہے تھے، ہم دونوں برج نہیں کر پائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ہمیشہ اس وقت جو پرابلم آئی بھی ہمارے سامنے، مختلف ٹرمنالوجیز کے اندر، چاہے وہ انڈیویجول لیول پر ہو چاہے وہ سوسائٹی کے لیول کے اوپر ہو، ٹرمنالوجی کے اندر بہت فرق آ گیا ہے۔ صحیح، اب میں نے آپ کو ایک مثال دی ڈیولپ کی، تکامل کی، اب ایک اور خطرناک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو بہت کلیئر ہے، اس کی تیاری کے لیے درود بھیجیں محمد والے محمد اللہ صلی علی محمد۔ اگر میں آپ سے کہوں یہ جوان بہت کامیاب جوان ہے، آپ کے نزدیک کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اگر اب میں انگلش میں ترجمہ بھی کر لیتا ہوں، صحیح ہے، تو انگلش میں کامیابی کا ترجمہ کیا کروں گا؟ سکسیسفل، صحیح ہے، تو میں کہوں یہ سکسیسفل جوان ہے، آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ اس کا کیریئر بن چکا ہے، اس نے گھر بنا لیا ہوگا، اس کی ایک اچھی گاڑی ہو گئی ہوگی، اور باقی جو چیزیں اللہ بلا ہے وہ میں نہیں بتا رہا ہوں، وہ سب ہو چکا ہوگا، صحیح ہے، یہ ہماری سکسیس ہے، یہ ہماری کھوپڑیوں میں ڈالا گیا ہے کہ یہ تمہاری سکسیس ہے، صحیح ہے، ان میں سے اللہ کے نزدیک کون سی چیز سکسیس ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ میں 10 مثالیں ایسے دوں گا جس میں خدا کے نزدیک کامیاب ترین جوان ایسے نہیں تھے جو ہمارا کامیاب جوان ہے۔ مثلا یہ بالکل واضح سی بات ہے، چلیے آپ کہیں گے جوان کے پیچھے پڑ گیا، میں اپنے اوپر آ جاتا ہوں، کامیاب مولوی کون سا ہے؟ کامیاب خطیب کون سا ہے؟ کامیاب مقرر کون سا ہے؟ تینوں میں آپ کے پاس 2-3 چیزیں آئیں گی جو مشہور ہوں، جس کے پاس شہرت ہو، جس کے پاس طاقت ہے، اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک جس کے پاس پیسہ بھی ہے۔ ان میں سے کون سی چیز اللہ کے نزدیک کامیابی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ ایک پرابلم آئی ہوئی ہے، وہ کیا؟ یہ میرا کور پوائنٹ ہے، ہمارا ویلیوز کا اسٹرکچر اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہوا ہے، یہ ہماری پرابلم آئی ہوئی ہے، اور ہم لوگ اس اپ سائڈ ڈاؤن ہونے کو اندر اندر جانتے ہیں، پہچان نہیں پا رہے، اپنے ڈائیلاگ کے اندر جو زندگی کا ہمارا ڈائیلاگ ہے، حتیٰ ہمارے فیصلے، حتیٰ ہمارے ڈیل کرنے کے طریقہ کار، ریلیشن شپ، ان تمام کے اندر اسی اپ سائڈ ڈاؤن اسٹرکچر پر فیصلے کر رہے ہیں. تو مثال کے طور پر میرے چند اولاد ہوں اور ان میں ایک اولاد انتہائی پرہیزگار ہو اور ان میں سے ایک انتہائی دولت مند کامیاب ہو، تو اب کامیاب کون ہے؟ وہ جو میری فیملی کے کو فیڈ کر دے. اور کیا یہ اللہ کے نزدیک کامیابی یہی تھی؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ میں سے زیادہ تر لوگ اپنا ملک چھوڑ کے کس کامیابی کے پیچھے آئے ہو یہاں پہ؟ اسی کے پیچھے جس کی ناکامی کا جشن منانے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہو. آپ نے یہ کیا ہے، آپ محرم میں یہاں آئے ہو یہ اعلان کرنے کے لیے کہ دنیا کے نزدیک جو کامیابی تھی وہ کامیابی نہیں تھی، کامیابی کچھ اور تھی. اور زندگی بھر بھاگے کس کامیابی کے پیچھے تھے؟ اسی کے پیچھے جس کو ڈیناؤنس کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہو. یہ کانٹرڈکشن کب سالو ہوگا؟ یہاں ہم بیٹھیں گے اور کامیابی کا تذکرہ کریں گے اس کانٹیکس میں، مسجد میں حضرت حر کامیاب ہیں الحمدللہ بلا شبہ، صحیح. اور باہر وہی کامیاب اگر ہمیں نظر آ گیا تو اس کی توہین کریں گے کہ تم ناکام انسان ہو، تم نے سب کچھ کھو دیا. یہ کانٹرڈکشن کب سالو ہوگا؟ اگر ہم یہ سالو نہ کر سکے تو میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں ہم کبھی ڈیولپ نہیں ہو پائیں گے، کبھی ڈیولپ نہیں ہو پائیں گے. تو اگر مجھے ڈیولپ ہونا ہے، اسلامی معاشرے کا تکاملی سفر، صحیح، سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا پڑے گا اصل ڈیولپمنٹ ہے کیا. تو مجھے اس ڈیولپمنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. آج میں کوشش کروں گا تھوڑا سا انڈیویجول لیول پر اس ڈیولپمنٹ کو عرض کر دوں، اور کل میں کوشش کروں گا اسلامی معاشرے کی کامیابی کیا ہوتی ہے، کسی معاشرے کی کامیابی کیا ہوتی ہے، اس کو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آج جمعرات کا دن ہے، شب جمعہ ہے، شب جمعہ مغفرتوں کی شب ہوتی ہے، مغفرتوں کی شب ہوتی ہے. میں اس کو مس کرنے والا تھا کہنے سے، لیکن اچھا وہ مجھے یاد آ گیا. ہمیشہ شب جمعہ میں ایک دو عمل ایسے کیجیے گا جو آپ ہر رات نہ کرتے ہوں، ایکسٹرا کر لیں. آپ شب جمعہ کا احترام کرنے والے کہلائیں گے اللہ کے سامنے. کوئی دعائے کمیل پڑھ لیں، کوئی توسل پڑھ لیں، کوئی حدیث قصہ پڑھ لیں، کوئی ایک سورہ زیادہ پڑھ لیں. جیسا اگر آپ ہر رات سورہ دہر نہیں پڑھتے تھے، چلو شب جمعہ سورہ دہر پڑھ لیں، سورہ انسان پڑھ لیں مثلا، میں نے عرض کیا دعائے کمیل پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں تاکہ آپ شب جمعہ کا احترام کرنے والے کہلائیں. اور ظاہر ہے کہ آپ اس کا ثواب مرحومین کو بھی دیں گے، اور مرحومین شب جمعہ میں منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے، ہمارے پسماندگان جو بھی ہیں وہ ہمارے لیے کچھ کریں. تو آپ کا یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جس کا آپ کا کوئی قلبی تعلق بھی ہوگا، اور وہ دنیا سے جا چکے ہوں گے، اور ہماری جیسی عمر کے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اصل خدا کا نظام ایسا ہے، جیسے جیسے عمر گزرتی رہتی ہے جن کو آپ چاہتے ہیں وہ دنیا سے جاتے رہتے ہیں، تو خود بخود آپ کا بھی وہاں جانے کا دل بننے لگتا ہے کہ اب اس دنیا میں وہ لوگ کم ہو گئے جن کو میں چاہتا تھا، اور میرے چاہنے والے جن کو میں چاہتا تھا وہ وہاں زیادہ ہو گئے. تو خود بخود آپ کا ذہن اس پہ تیار ہونے لگتا ہے کہ خدایا اب بس زیادہ دیر نہ لگا اور وہاں بھیج کسی طرح. البتہ ظاہر ہے کہ ہم سب کی یہاں پہ جابس ہیں، اللہ کے نزدیک ہمارے پاس کوئی کام ہے، تو ہمیں وہ کام کر کے یہاں سے جانا ہے تاکہ ہم اللہ کے سامنے سے رجوع ہو سکیں. بہرحال اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، بالخص شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، بالخص رہبر شہید کے درجات کی بلندی کے لیے جو ان کے ساتھ شہید ہوئے، اور بانی انقلاب رحمۃ اللہ خمینی کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عمل. کہ کچھ دوست احباب ہیں اور مومنین ہمارے جو شریک ہونا چاہتے ہیں مجلس میں, آپ کی ذمہ داری جگہ بنائیں تاکہ یہ لوگ شریک ہو سکیں, اور ایسا نہ ہو کہ یہ یہاں تک آئے ہیں اور ثواب سے محروم ہو کر ان کو جانا پڑے اور ان کے ذہنوں میں رہ جائے کہ بھائی کاش ہمیں بھی جگہ مل جاتی. تو آپ جگہ بنائیے تاکہ یہ چند افراد اندر آ سکیں. صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. فرد کی کامیابی کیا ہوتی ہے, مجھے اپنا ٹائم بھی دیکھنا ہے, ظاہر ہے کہ ماتمداری کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے تاکہ ہم انشاءاللہ ان تمام کاموں کو پورا کر سکیں اور چند منٹس ہم نے مصائب کے بھی عرض کرنے. فرد کی کامیابی کیا ہوتی ہے, ایک وہ ہے جو ہمیں دنیا نے سمجھایا. ایسے دنیا نے جو کچھ سمجھایا یہ کس کی بیس پہ سمجھایا, یہ انہوں نے میٹیریلزم کی بیس پہ سمجھایا. اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میٹیریلزم کے اندر ان کو ہماری کسی کامیابی سے کوئی غرض نہیں ہے. میٹیریلزم کے اندر ان کو صرف ایک بات سے غرض ہے, ہم ان کی مشین کے چمکتے ہوئے چکنے پرزے بن جائیں, اس سے زیادہ ان کو کچھ نہیں چاہیے. آپ نے دیکھا ہے یہ جو انڈسٹری ہے جانوروں کو پالنے کی تاکہ ان کا گوشت حاصل کریں, ان کو ان جانوروں کی خوشی سے کوئی غرض ہے؟ نہیں. تو اگر ایسا ہوتا کہ مرغیوں کو بغیر پاؤں کے بنانا ان کے لیے اچھا ہوتا تو یہ جینیٹیکل انجینئرنگ استعمال کر کے ان کو بغیر پاؤں کا بنا دیتے. چونکہ گوشت چاہیے ان کو, اس جانور نے کیا جھیلا, انہیں کیا غرض اس سے. آپ یقین مانیے ہم اس جانور سے زیادہ بہتر نہیں ہیں ان کے سامنے, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہم کہاں پہنچیں گے. ان کو صرف ایک غرض ہے, اتنا پاگل نہ کرنا اس کے ساتھ کہ یہ پاگل ہو کے ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے, اتنا لے کے چلنا کہ یہ ہماری مشین کا اچھا پرزہ بنے, اتنا دے دینا اسے. اور باقی کیا کرنا, باقی اس کو بیوقوفیوں میں سنبھالے رکھنا. یہ کرتے رہیں گے, یہ میٹیریلزم ہے. اب آپ اس کو کیپیٹلزم نام لو, اس کو کوئی بھی نام لو, میٹیریلزم یہ ہے. صحیح ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں استحصال کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی کسی کو ایکسپلوئٹ کرے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سب ختم. اسلام کامیابی کہتا کسے ہے؟ میں ایسی جگہ پر ہوں جس میں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن تھک رہے ہوں گے, ڈسٹریکشن بھی تھوڑی ہے, جگہ کی تنگی ہے, یہ سب کچھ, اور ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے حساب میں گرمی بھی ہے. البتہ میں تو تندور سے آیا ہوا ہوں, مجھے تو گرمی کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, لیکن یہ کہ بہرحال آپ لوگوں کے لیے 30 بہت گرم ہے. ہم لوگ کہتے ہیں بریز ہے. تو اب یہ سب احساس ہیں اور بہت کریٹیکل جگہ ہے, میں اس کو مس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے کہوں گا صبر و حوصلے کے ساتھ ایک واقعہ سنیے گا, یہ سید الشہداء کا واقعہ ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد محمد. یہ واقعہ انتہائی نفیس واقعہ ہے. امام کا ہر واقعہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, کچھ کی نفاست زیادہ ہوتی ہے. بہت نفیس واقعہ ہے. ایک عرب یعنی شہروں سے ذرا ہٹ کر جو فاصلے پہ لوگ رہتے تھے, ان میں سے ایک شخص سید الشہداء کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کی جد امجد سے سنا ہے کہ اگر کسی سے مانگنا ہو تو اس میں یہ خاصیتیں ہونی چاہیے. صحیح. پھر وہ ایک ایک خاصیت گنواتا ہے کہ مثلاً اس کو ایسا ہونا چاہیے, اس کا خاندانی نصب ایسا ہونا چاہیے, اس کی مثلاً قومی نصب ایسا ہونا چاہیے, اس کا چہرہ ایسا ہونا چاہیے, اس کا علم ایسا ہونا چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے جد امجد نے کہا تھا کہ مانگنا ہو تو کسی شریف خاندان سے مانگنا, اور آپ کے خاندان سے بڑھ کر شریف کون سا ہو. پھر اس نے کہا کہ آپ کی جد امجد نے کہا تھا کہ مانگنا ہو تو اس سے مانگنا جو قرآن جانتا ہو, تو قرآن تو آپ کے گھر پہ نازل ہوا ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ کے جد امجد نے کہا کہ مانگنا ہو تو اس سے مانگنا جس کے چہرے پہ وجاہت ہو, تو اس نے کہا کہ آپ کے تو جد امجد نے کہا تھا جو مجھے دیکھنا چاہتا ہو وہ حسین کو دیکھے, تو میں آپ کے سوا کس سے مانگوں. امام گویا دینا چاہتے ہیں, ہمیشہ کی طرح دینا چاہتے ہیں, لیکن امام ہمیں سکھانے کے لیے گویا ایک موقع ایجاد کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ جو تمہیں دیا جائے گا وہ معرفت کی مقدار پر ہوگا. ہمیں میرے والد نے کہا کہ دیتے وقت معرفت کی مقدار بھی دیکھو. تو میں تم سے تین سوال کروں گا, اور میرے پاس فلاں علاقے سے ایک پوٹلی آئی ہے, اس میں کافی پیسہ تھا,
اتنا پیسہ تھا کہ تقریباً جسے کہتے ہیں اس زمانے میں ایک گھر خریدنے کے لیے جتنا پیسہ چاہیے ہوتا تھا اس کا تقریباً دگنا اس پورٹلی میں تھا, صحیح, جتنا ایک گھر خریدنے کے لیے چاہیے ہوتا. تو امام نے کہا میرے پاس ایک پورٹلی ہے, یہ پورٹلی فلاں علاقے سے آئی ہے میرے پاس, اور میں تم سے تین سوال کروں گا, اگر تم نے ایک سوال کا صحیح جواب دیا تین میں سے تو ون تھرڈ تمہیں دے دوں گا, دو سوال کا صحیح جواب دیا ٹو تھرڈ دوں گا, تینوں سوال صحیح جواب دے دیے سب دے دوں گا تم کو. تو وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, مولا شروع کریں, آپ شروع کریں. اچھا یہ امام نہ کرتے اگر اس آدمی کی معرفت نہ ہوتی, امام کو پتا یہ اہل معرفت ہے, اس نے جس انداز میں بات شروع کی تھی اسے صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ بندہ اہل معرفت ہے. امام نے جو سوال کیا وہ تکامل کے مشکل کو ہمارے لیے حل کر رہا ہے, اس خاطر میں اس کو یہاں پہ لے کے آیا. یہ میں بہت دفعہ دہرا چکا ہوں, بہت خوبصورت بات ہے. امام نے فرمایا یہ بتاؤ کون سی چیز انسان کو خوبصورتی دیتی ہے, انسان کے لیے زینت کا سبب بنتی ہے, وہی جس کو میں ڈیولپمنٹ کہہ رہا ہوں کہ مثلاً یہ ہو تو انسان خوبصورت ہے, یہ نہ ہو بدصورت ہے, کری ہے. وہ سوچتا ہے اچھا یہ آدمی بہت ماہر آدمی ہے, جب اس نے امام سے اپنی ضرورت بولی تھی تو ضرورت کہیں نہیں تھی, زمین پہ لکھی تھی, بہت اپنے اندر آدمی سالڈ ہے. تو امام نے پوچھا کہ میں تین سوال کروں گا اس طرح جواب دینا, اس نے کہا ٹھیک ہے. لا حول ولا قوۃ پڑھا اور اس کے بعد امام سے شروع کرے, امام نے فرمایا ما یزین المرء, انسان کو خوبصورتی کیا چیز دیتی ہے. تو اس نے زمین کے اوپر دیکھا, تھوڑا سا سوچا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, اتنا آسان ہے یہ جملے, اردو کی طرح ہیں, آپ سب یاد کر سکتے ہیں. تو میں آپ کوشش کروں گا اس کو دو تین دفعہ دہراؤں, آپ یاد کر لیجئے گا, صحیح. اس نے کہا علم معه حلم, انسان کے لیے خوبصورتی کیا ہے, اس کے پاس علم ہو اور علم کے ساتھ بردباری ہو. ایک دفعہ علم ہوتا ہے ایروگنس کے ساتھ, ایک دفعہ علم ہوتا ہے شو آف کے ساتھ, یہ حلم نہیں ہے, یہ بردباری نہیں ہے. ایک دفعہ علم ہوتا ہے مقابلے جیتنے کے لیے, ایک دفعہ علم ہوتا ہے برتری ثابت کرنے کے لیے, ایک دفعہ علم ہوتا ہے بیچنے کے لیے, یہ حلم نہیں ہے, یہ جہالت ہے. اس نے کہا علم معه حلم. امام خوش ہوئے, امام خوش ہوئے, امام کا تم نے جواب بالکل صحیح دیا, صحیح جواب دیا. یہ ایک اسٹیج ہو گیا, صحیح ہے. ہر اسٹیج پر آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا, اس میں سے میرا حصہ کتنا ہے, ورنہ تو بیکار ہو جائے گا. پھر تو میں تاریخ دوہرا رہا ہوں آپ کے سامنے, میں تاریخ دوہرانے نہیں آیا ہوں یہاں پہ, میں درس کے لیے آیا ہوں. علم معه حلم, اگر میرے پاس کوئی علم ہے, میں چار آدمی کے درمیان بیٹھتا ہوں اور اپنے علم کی برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اس کا مطلب ہے میں اس میں نہیں فیل ہو گیا ہوں, یہ فیل ہے. علم کی برتری نہیں چاہیے, علم کے ساتھ حلم چاہیے, بردباری چاہیے. امام نے کہا جواب صحیح دیا. امام نے کہا اب دوسرا سوال ہے, اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو. اب ایک آدمی ہے اس کے پاس علم معه حلم نہیں ہے. امام نے کہا دوسرا سوال, اور پیسہ آ رہا ہے اس کے اوپر. امام نے پوچھا دوسرا سوال, بتاؤ یہ نہ ہو تو کیا ہو. اس آدمی نے دوبارہ زمین پہ دیکھا, سر اٹھایا, یہ جملہ بولا, کہنے لگا مال معه مروہ, مال ہو جس کے ساتھ آنکھوں میں حیا ہو. ہمیں معلوم ہے مال بے حیائی لاتا ہے, ہم سب کو معلوم ہے مال بے حیائی لاتا ہے. اپنی سوچتا ہے دنیا کو بھولتا ہے, اپنے کپڑوں پہ کم خرچہ ہو تو اس کو شرم آتی ہے, اور دوسروں کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر اسے کوئی شرم نہیں آتی. تو اس نے کہا نہیں مولا ایسا نہ ہو,
اگر میں وہ نہیں ہوں جس کے پاس علم معہ حلم ہے تو کم سے کم پھر ایسا ہو کہ مال معہ مروہ، مروت والا مال ہو میرے پاس. صحیح ہے؟ دوبارہ کہوں گا، یہ سوچتے رہے گا آپ کا حصہ میرا حصہ کتنا ہے اس میں. امام نے کہا تمہارا جواب بالکل صحیح ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ امام ہمارے لیے کامیابی کے اسٹیجز بنا رہے ہیں. علم معہ حلم، مال معہ مروہ. امام نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ بہت کمال کا آدمی ہے، بہت کمال کا آدمی. کہنے لگا فقر معہ صبر. کمال کر دیا اس آدمی نے. یہ صحیح اہل بیت کا تربیت یافتہ آدمی ہے. کہنے لگا فقر معہ صبر، اگر نہیں ہے اس کے پاس علم معہ حلم، اگر نہیں ہے اس کے پاس مال معہ مروہ، تو پھر ایسا فخر ہو جس کے ساتھ صبر ہو. اپنے فخر کا گریہ نہ کرے، اپنے فخر کا شکوے نہ کرے، اپنے فخر پر لوگوں کے سامنے مانگ کر اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، اپنی عزت کا خیال کرے. فخر معہ صبر. امام نے کہا تم نے صحیح کہا. اب امام نے ایک ایڈیشنل سوال ڈال دیا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ تو یہ عرب تھا، اس نے کہا مولا پھر اس کے اوپر آسمان سے بجلی گرا دے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے پھر. امام مسکرائے، امام نے کہا یہ تم نے صحیح کہا. یقین مانی میں ہنستے ہنستے رک گیا اچانک جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا، کہیں میں وہ نہ ہوں جس کے اوپر آسمان سے بجلی برسنے آئے. کیونکہ اگر یہ تین کیٹیگریز میرے اندر نہیں ہوئی تو امام نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ بیکار ہے. میں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر یہ تین میرے اندر نہیں ہوئی تو میں امام کے وقت کے امام کے کام آؤں گا؟ جن کے جد امجد نے کہا تھا کہ اس پہ آسمان سے بارے بجلی برس جائے بہتر ہے. ہاں یہ کامیابی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے. یہ وہ کامیابی ہے جس کو ڈھونڈنا ہے کہ آپ نے میں نے اتنی زندگی گزار دی، اس تین میں سے کیا ملا؟ علم معہ حلم. اچھا ابھی کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ علم پی ایچ ڈی کی ڈگری کا نام نہیں ہے، علم آئی ٹی کی فلاں سرٹیفکیٹ کا نام نہیں ہے. آپ کریں اچھی بات ہے، کسی نے نہیں کہا برا ہے، میں بھی چاہوں گا کریں، میرے بچے بھی کرتے ہیں، لیکن کیا یہ وہ واقعی علم ہے؟ یہ واقعی علم کچھ اور ہے، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. علم معہ حلم، مال معہ مروہ، فقر معہ صبر. آخری بات عرض کروں گا، آپ اپنی زندگی میں، میں اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے ہمیشہ ایک آسان راستہ پکڑ سکتے. کل اس پہ شاید دوبارہ عرض کروں، وقت بہت کم رہ گیا، ختم ہو گیا بلکہ. ہمیشہ اپنی زندگی میں کوشش کی ہے، میں تہ دل سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کچھ نہیں کر سکتے تو لوگوں کو دعاؤں دینے والا بن جاؤ، لیکن دینے والے بنو، دینے والے بنو. کچھ نہیں دے سکتے نا، دعائیں دیتے رہو، لیکن دینے والے بنو، دینے والے مت بنو. آپ دینے والے بن گئے، میں طالب علم یہاں بیٹھ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کو دینے والا خدا ہوگا، آپ کو دینے والا خدا ہوگا. اچھا میں مال کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی یہ کہ مولانا میری جیب میں مال نہیں ہے میں کیسے دوں، میں نے اسی لیے کہا دعا دو. ہمدردی دے سکتے ہو، ہمدردی دو، خلوص دو، مال ہو جائے مال بھی دے دو، اس سے زیادہ اچھا سودا کیا ہو سکتا ہے؟ صحیح. تو اگر آپ یہاں پہ ابھی دوسری مجلس ہے، اس بات کو اپنی زندگی میں طے کر لیں، میں نے دینے والا بننا ہے. اور میں سب سے اچھی چیز کیا کہوں گا دو، وہ کیا؟ خلوص دو، خلوص دو. یہ ریئر کموڈیٹی ہے اس وقت، خلوص نہیں ہے، لوگوں میں منافقت آ گئی ہے، خود غرضیاں آ گئی ہیں. خلوص دو، آپ محبوب ہو جاؤ گے اگر آپ خلوص دینا شروع کرو گے، لوگ پہچان لیں گے، جانور بھی پہچان لیتے ہیں، انسان بھی نہیں پہچانیں گے. تو پر خلوص رہو، لوگوں کو کچھ دینے والے بنو، باقی معاملہ انشاءاللہ خدا سنبھالنے والا. اور الحمدللہ خدا نے ہمیں سعادت دی ہے سید الشہداء کے نام پہ یہاں بیٹھے. سید الشہداء کی ہستی دینے والی ہستی ہے, ہمیشہ دینے والی. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ جس بات پہ ہم اور آپ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ سید الشہداء ایک ایک چاہنے والے کی مشکل کو بھی پہچانتے ہیں اور ایک ایک چاہنے والے کے لیے اپنے دروازے کو کھلا رکھ کے چھوڑے ہوئے کہ کوئی ہے جو میرے پاس آئے. تو الحمدللہ یہ کریم خاندان ہے, اس کریم خاندان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں اور کربلا کے ذرے ذرے کے اندر امام حسین کا دینا آیا ہوا ہوا ہے, کھلا ہوا ہوا. آج جو آج دوسری مجلس ہے اور معمولاً جب ہم دوسری مجلس میں ہوتے ہیں تو ہم کربلا میں ورود کے مصائب پڑھا کرتے ہیں کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کربلا میں داخل ہوئے تو وہ کیا منظر تھا. لیکن میں صرف چند جملے بہت ہی کم رکھتے ہوئے وہ جملے بھی عرض کروں گا جو مدینے سے روانگی کا منظر تھا, مدینے سے روانگی کا منظر تھا. لوگ دور دور سے مدینے آتے تھے اور ان جگہوں پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے جہاں سے علی اکبر نے گزرنا ہوتا, چونکہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا ان کو لوگ بتاتے تھے کہ مدینے میں نبی کے خاندان کا ایک جوان ہے جو بالکل نبی کی طرح ہے. تو لوگ مدینے آ کر علی اکبر کے راستے میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور لوگوں نے اپنے شہروں میں یہ سنا تھا کہ نبی کا ایک نواسا تھا جو رسول اللہ کے کندھے کے اوپر بیٹھا کرتا تھا. تو لوگ مدینے میں آتے تھے اور کبھی کبھی گھنٹوں انتظار کرتے تھے کہ امام حسین کی ایک جھلک دیکھنے کو نصیب ہو جائے. اے جو ہمارے پاس ایک روایت ہے, بڑی عجیب روایت ہے, مجھے شاید یاد آ رہا ہے بی بی ام سلمہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا مدینہ دو دفعہ ایسا رویا جو کبھی نہیں رویا. ایک دفعہ اس دن رویا جب رسول کی رحلت ہوئی اور دوسرا اس دن رویا جب حسین گئے. مدینہ بہت رویا. اور اس رونے کو اگر میں تمثیل میں لے کر آؤں, بیان میں لے کر آؤں, تو میں صرف ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک منظر آیا کہ جب رحال تیار ہو گئے, سواریاں تیار ہو گئیں اور بنی ہاشم کے جوان دروازے کے سامنے صف بستہ کھڑے ہو گئے, صف بستہ کھڑے ہو گئے. اور وہ ایک ایک جوان اتنے جاہ و جلال کا تھا کہ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہاں نظر اٹھا کر دیکھے. اور پھر ایک اعلان ہوا کہ اے لوگوں اپنی نظروں کو جھکاؤ. اپنی نظروں کو جھکاؤ کہ عقیلہ عرب بنت علی امیر المومنین تشریف لاتی. اللہ اکبر. ایک یہ منظر ہے اور ایک گیارہ محرم کے دن بی بی کا سید سجاد کو سوار کرنا. بڑا عجیب منظر. کربلا کے نزدیک امام کی سواری پہنچی اور ایک جگہ آئی کہ جس کے بارے میں بی بی کے دل میں عجیب عجیب خیالات آنا شروع ہوئے اور بی بی کی پریشانیاں بڑھنا شروع ہو گئیں. اور اس جگہ کے نزدیک پہنچے, میں مصائب کو انتہائی مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, نزدیک پہنچے اور پوچھا گیا کہ بھئی اس جگہ کا نام کیا ہے. مختلف روایات کے تحت کسی نے بتایا کہ اس کا نام غازریہ ہے, کسی نے بتایا کہ اس کا نام نینوا ہے. اور سید الشہداء کوئی بار بار پوچھتے رہے اور کوئی نام بھی ہے, اور کسی نے بتایا کہ مولا اس کا نام کربلا بھی ہے. کربلا. فرمایا اللہم انی اعوذ من کرب وبلا. اے خدا کے بعد عظیم الشان جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا انزلو انزلو یہیں پہ اتر جاؤ. ہا ہونا محلو رحالنا محتو رحالنا, ہا ہونا مسفک و دماغنا, ہا ہونا محل و قبور نا، فرمایا یہیں اتر جاؤ، یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، یہیں پر ہماری قبریں تیار ہوں گی۔ بس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس زمین کا مالک کون ہے، بتایا کہ غازریہ اور نینوا کی جو بنی اسد کی برانچ ہے وہ اس کی مالک ہے۔ امام نے ان کو کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ، بعض روایت کے مطابق ایک خاص مقدار 60,000، کسی نے کچھ اور، امام نے فرمایا یہ میں پیسہ دے کر تم سے یہ زمین لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ نواز رسول ہیں، ہماری زمین آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ امام نے فرمایا نہیں میں پیسہ دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے پیسہ لے لیا، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ میں تمہیں ہی یہ زمین وقف کر رہا ہوں، تمہیں ہی یہ زمین دے دیتا ہوں۔ وہ لوگ بہت حیران ہوئے، کہا مولا آپ نے پہلے ہمیں پیسہ دیا پھر وہ زمین بھی ہمیں واپس کر دی۔ امام نے کہا ہاں میں نے زمین واپس کی ہے، لیکن میں ایک شرط رکھنا چاہ رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ فرمائے شرط بیان فرمائے، امام نے شرط بیان کی۔ عزیزان محترم مختلف علماء اس کو بیان کرتے ہیں، ایک شرط یہ بیان کی کہ دیکھو بنی اسد، جب بھی ہمارا لاشا بے گور و کفن دیکھنا، دفنا دینا۔ مجھے معلوم بنی اسد پہ کیا گزری ہوگی، یہ سب امام حسین اور لاشا بے گورو کا فرق۔ پھر فرمایا ایک اور کام یہ کرنا کہ ہماری قبر کی نشان کی حفاظت کرنا، ہماری قبر کی نشان کی حفاظت کرنا۔ ایسے مختصر کرتا ہوں، ایسے آخری جو امام نے فرمایا اس کو سن کر دل کٹتا ہے، دل کٹتا ہے۔ اور 1400 سال امام کی اس بات کی گواہی ہے، 1400 سال گواہی۔ بنی اسد سے کہا بنی اسد آخری بات یہ ہے، جب بھی میرا ظاہر آئے اس کے اطعام کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، میں کہوں گا مولا آپ کا علی اصغر پیاسا رہا، آپ کا علی اکبر پیاسا، اور ہمارے پیاس کی آپ کو پرواہ ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون، ماتم حسین۔